حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں. سوائے تیرے کوئی ٹھکانا نہیں ہے یا رب جدھر بھی جاؤں سوائے تیرے کوئی ٹھکانا نہیں ہے یا رب جدھر بھی جاؤں کسے غم جان و دل سناؤں کسے میں زخم جگر دکھاؤں کسے غم جان و دل سناؤں کسے میں زخم جگر دکھاؤں سوائے تیرے کوئی ٹھکانا. یہ دنیا والے تو بے وفا ہے وفا کی قیمت سے بے خبر ہے. یہ دنیا والے تو بے وفا ہے وفا کی قیمت سے بے خبر ہے پھر ان کو دل دے کے زندگی کو جفا سے آہنگ کیوں بناؤں پھر ان کو دل دے کے زندگی کو جفا سے آہنگ کیوں بناؤں سوائے تیرے کوئی ٹھکانا. یہ بت جو محتاج ہے سراپا غلام ان کا بنو تو کیوں کر. یہ بت جو محتاج ہے سراپا غلام ان کا بنو تو کیوں کر غلام کا بھی غلام بن کر میں اپنی قیمت کو کیوں گھٹاؤں غلام کا بھی غلام بن کر میں اپنی قیمت کو کیوں گھٹاؤں سوائے تیرے کوئی ٹھکانا. یہ مانا ہم نے چمن میں خوش رنگ گل سے بل بل ہے مست و شیدا. یہ مانا ہم نے چمن خوش رنگ گل سے بلبل ہے مست و شیدا, مگر نشے من جو عارضی ہو تو اس کو مسکن میں کیوں بنا, مگر نشے من جو عارضی ہو تو اس کو مسکن میں کیوں بنا, سوائے تیرے کوئی ٹھکانا. مجھے تو اختر سکون دل گر ملا تو بس لے دل کے در پر, مجھے تو اختر سکون دیگر ملا تو بس اہل دل کے در پر, تو ان کے در کو میں اپنا مسکن صمیم دل سے نہ کیوں بنا, تو ان کے در کو میں اپنا مسکن صمیم دل سے نہ کیوں بنا, سوائے تیرے کوئی ٹھکانا. نہیں ہے یا رب جدھر بھی جاؤں کسے غم جان و دل سنا, کسے میں زخم جگر ادھر جو رافیہ بدلا ادھر تاریخ داں بدلا, ادھر جو غرافیہ بدلا ادھر تاریخ داں بدلا جوانی جب نہیں باقی جوانی کا نشان بدلا جوانی جب نہیں باقی جوانی کا نشان بدلا ادھر جغرافیہ بدلا. مطلع ثانی ملاحظہ. خزانے آنکھ رنگ گل رنگ گل ستاں بدلا خزانے آنکھ رنگ گل رنگ گل ستاں بدلا سوراحی جب ہوئی خالی مزاج ساغراں بدلا سوراحی جب ہوئی خالی مزاج ساغراں بدلا ادھر جغرافیہ بدلا یہ ظالم نفس اماران جب دام بتاں بدلا یہ ظالم نفس اماران جب دام بتاں بدلا تو میں نے باب تقویٰ پر بھی فوراً پاسباں بدلا تو میں نے باب تقویٰ پر بھی فوراً پاسباں بدلا ادھر جغرافیہ بدلا.
اور یہ شعر ملاحظہ.
گناہوں سے جو توبہ کی تو غفلت کا جہاں بدلا گناہوں سے جو توبہ کی تو غفلت کا جہاں بدلا زمین عاصی کی بدلی اور اس کا آسمان بدلا زمین عاصی کی بدلی اور اس کا آسمان بدلا ادھر جغرافیہ بدلا تجلی ان کی دل میں کشف خطر ہوئی جس کی تجلی ان کی دل میں کشف خطر ہوئی جس کی نگاہوں میں مہو خورشید و انجم کا سما بدلا نگاہوں میں مہو خورشید و انجم کا سما بدلا ادھر جو جغرافیہ بدلا ادھر تاریخ داں بدلا جوانی جب نہیں باقی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آگے بڑھائیے اور ممتاز صاحب نہیں کیا پڑھا تھا کل ہاں وہی پڑھے
فغان رومی یہ درس مناجات رومی ہے حضرت والا سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کی اور اس کے جامع و مرتب الحمدللہ ہمارے سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی مشفقی و مصلحی و مربی محسنی حضرت والا میر صاحب ادام اللہ ذلہم علینا. حضرت فرما رہے ہیں کہ مولانا کا مقصد اس شعر سے یہ ہے کہ اے اللہ, یہاں سے ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ومن تکبر وضعہ اللہ فہو فی اعین الناس صغیر وفی نفسہ کبیر حتا لہو احون علیہم من قلب او خنزیر. جو اپنے کو بڑا سمجھتا ہے اس کو خدا گرا دیتا ہے, پس وہ لوگوں کی نگاہوں میں چھوٹا اور حقیر ہوتا ہے, مگر اپنے دل میں اپنے کو بڑا سمجھتا ہے, یہاں تک کہ لوگوں کے نزدیک وہ کتے اور سور سے بھی زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے. مولانا کا مقصد اس شعر سے یہ ہے کہ اے اللہ, عجب و کبر کا طوق ہماری گردن میں ہے اور ہم اس سے پاکی اور برات کا اعلان کیسے کر سکتے ہیں, جبکہ اس کی علامات واضح طور پر ہمارے اندر موجود ہیں کہ ہم خودبینی و خود ستائی میں مبتلا ہیں. پس آپ اس توق کو ہماری گردن سے نکال دیجئے اور اپنی محبت کا توق ہماری گردن میں ڈال دیجئے تاکہ ہم آپ کے نور میں غرق ہو جائیں. جس کو مولانا فرماتے ہیں, نور او در یمن یسر و تحت فوق بر سرو بر گردنم مانند توق. آپ کا نور میرے دائیں بائیں اوپر نیچے ہو اور میرے سر اور گردن میں مانند توق کے آ جائے, یعنی آپ کے ذکر و طاعت کے نور میں ہم غرق ہو جائیں. مولانا کا یہ شعر دراصل مقتبس ہے اس حدیث پاک سے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اللہم اجعل فی قلبی نورم وفی بصری نورم وفی سمعی نورم وعن یمینی نورم وعن شمالی نورم وخلفی نورم ومن امامی نورا وجعل لی نورم وفی عصبی نورم ولحمی نورم وفی دمی نورم وفی شعری نورم وفی بشری نورم وفی لسانی نورم وجعل فی نفسی نورم وأعظم لي نورا وجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم آتني نورا. ترجمہ: اے اللہ، عطا فرما میرے دل میں نور، اور میری بینائی میں نور، اور میری شنوائی میں نور، اور میرے داہنی طرف نور، اور میرے بائیں طرف نور، اور میرے پیچھے نور، اور میرے سامنے نور، اور عطا فرما میرے لیے ایک خاص نور، اور میرے اعصاب میں نور، اور میرے گوشت میں نور، اور میرے خون میں نور، اور میرے بالوں میں نور، اور میرے پوست میں نور، اور میری زبان میں نور، اور کر دے میری جان میں نور، اور مجھے نور عظیم عطا فرما، اور مجھے سراپا نور بنا دے، اور کر دے میرے اوپر نور، اور میرے نیچے نور، یا اللہ مجھے نور عطا فرما. زاں کے خاصاں رات محرو کر دے، ماہ جانم راس یہرو کر دے. مولانا رومی حق تعالی سے عرض کرتے ہیں کہ خاص بندوں کی جان کو ببرکت تقوی آپ نے ماہرو کر دیا، یعنی چاند کی طرح روشن کر دیا، اور ہماری جان کو بوجہ ہماری شامت اعمال سیاہ رو کر دیا. اب اگر کوئی اعتراض کرے کہ مولانا نے سیاہ رو کرنے کی نسبت اللہ تعالی کی طرف کی ہے، اس سے بظاہر بے ادبی لازم آتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف نسبت نہیں ہے، بلکہ نسبت اپنی شامت اعمال اور معاصی پر استمرار کی نحوست کی طرف ہے، جس پر بطور سزا یہ سوء قضا مسلط کی گئی، جیسے اللہ تعالی نے فرمایا: ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. مہر لگا دی اللہ تعالی نے ان کے دلوں پر، اور ان کے کانوں پر، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے. اب اگر کوئی کہے کہ جب اللہ نے مہر لگا دی تو ایمان نہ لانے میں اہل کفر کا معذور ہونا لازم آتا ہے، تو اس کا جواب حکیم الامت نے بیان القرآن میں دیا کہ ان کے مسلسل کفر و طغیان اور بغض اور عناد اور مخالفت حق کے سبب ان کے اندر قبول حق کی استعداد ہی ختم ہو گئی. حالانکہ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالی نے ہر شخص کے اندر قبول حق کی استعداد رکھ کر دنیا میں بھیجا ہے، لیکن آدمی اپنی اغراض نفسانی اور خود غرضی اور ضد اور سرکشی کے سبب حق کی مخالفت کرتا ہے، جس سے وہ استعداد فنا ہو جاتی ہے. لہذا جب انہوں نے طے کر لیا کہ ہم تمام عمر کفر پر قائم رہیں گے اور کبھی ایمان نہ لائیں گے، ہمیشہ حق کی مخالفت کریں گے، تو اللہ تعالی نے ان کے قلوب پر مہر لگا دی کہ جب تم نے قبول حق کی اپنی استعداد ہی برباد کر لی تو جاؤ اب کفر ہی پر مرو. تو اس مہر لگانے کا سبب ان کا کفر ہے، نہ کہ یہ کہ مہر ان کے کفر کا سبب ہے، یعنی ان کے مسلسل کفر کے سبب یہ مہر لگا دی گئی. یہ نہیں کہ مہر لگانے سے کفر ان کا مقدر ہوا. اور اس کی مثال حضرت حکیم الامت نے عجیب دی کہ جیسے کوئی کریم کسی مفلس کا 1000 روپے وظیفہ مقرر کر دے، لیکن وہ نالائق بجائے قدر کرنے کے 1000 روپے کے نوٹوں کو جلا کر ضائع کر دیتا ہے. اس کریم نے بارہا اس نامعقول حرکت سے منع بھی کیا، لیکن وہ نالائق اپنی حرکت سے باز نہیں آتا. تب وہ کریم اعلان کرتا ہے کہ اس نے مسلسل ہمارے عطیے کی ناقدری کی، لہذا اب ہم اس کا وظیفہ بند کرتے ہیں اور اب کبھی اس کو وظیفہ نہیں دیں گے. بس یہی ہے ختم اللہ علی قلوبہم. اور قرآن پاک کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، چنانچہ اس آیت کی تفسیر دوسری آیت میں ہے. حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں: بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، ہم نے ان کافروں کے دلوں پر جو مہر لگائی ہے اس کا سبب ان کا کفر ہے، کہ ان کا ارادہ تا حیات اس طغیان و سرکشی پر قائم رہنے کا ہے، لہذا یہ مہر ان کے کفر و سرکشی کا خمیازہ ہے. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اعتراض کرے کہ کافر مثلا 50 سال کفر کرتا ہے اور مومن 50 سال ایمان پر رہتا ہے تو عادل کا تقاضا تو یہ تھا کہ کافر کو 50 سال دوزخ میں ڈال دیا جاتا اور مومن کو 50 سال کے لیے جنت دے دی جاتی، لیکن کافر کے لیے خلود فی النار اور مومن کے لیے خلود فی الجنت کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ خلود بوجہ ان کی نیت اور ارادے کے ہیں، چونکہ کافر کا ارادہ یہ ہے کہ اگر قیامت تک زندہ رہوں گا تو کفر پر ہی قائم رہوں گا، لہذا اس کی اس نیت کی وجہ سے خلود فی النار ہے، اور مومن کی نیت چونکہ یہ ہے کہ اگر قیامت تک زندہ رہا تو ایمان ہی پر رہوں گا، اللہ ہی کا ہو کر رہوں گا، اس لیے مومن کے لیے خلود فی الجنہ ہے۔ درس مناجات رومی 26 رجب۔
بہت عجیب مضمون ہے، اس میں جو فرمایا کہ جو ان کے اوپر مہر لگا دی جائے گی، تو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جب مہر لگا دی تو وہ تو مجبور ہو گئے، ان کا کیا قصور ہے، اب وہ ایمان لینا تھا۔ تو حضرت نے جواب دیا اور قرآن شریف کی آیت کی دلیل پیش کی کہ ان کے جو کفر کی مہر لگائی گئی وہ بوجہ ان کے کفر کے ہے، اور اس نیت کی ہے کہ اگر قیامت تک ہم زندہ رہیں گے تو کفر ہی کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرکشی اور طغیان ہی کرتے رہیں گے۔ تو جب حضرت مثال دی کہ حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کوئی کریم کسی کو 10,000 روپے دیتا ہے اور وہ اس کو جلا دیتا ہے، پھر اس کو 10,000 روپے دیے پھر جلا دیے، وہ سمجھاتا بھی ہے لیکن وہ نالائق ایسے ہی کرتا رہتا ہے، تو پھر وہ جو کریم ہے وہ اس کو جاؤ آج سے ہفتے میں یہ کوئی پیسہ نہیں دیں گے، اور اس کو بند کر دیتا ہے اور اس پہ گویا مول لگا دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کی کفر و سرکشی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نیت سے واقف ہوتے ہیں، مومن کی نیت سے بھی واقف ہے اور اس کافر کی نیت سے بھی واقف ہے، تو اللہ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ انہوں نے ارادہ کر لیا ہے کہ قیامت تک اگر ہم زندہ رہیں گے تو کافر ہی رہیں گے، اللہ سے بغاوت ہی کرتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا میں اس پہ مہر لگا دی کہ جاؤ جب تمہارا ارادہ یہی ہے تو کفر پر ہی مرو، اور مومن کا ارادہ کیونکہ اس کا ہے کہ وہ اسی میں دوسری آیت ہے کہ بل تبع اللہ علیہ بکفرہم، اللہ تعالیٰ نے جو ان کی مہر لگائی ہے وہ ان کے کفر کی وجہ سے لگائی ہے، اور ایک یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن جب یہ کافر کہیں گے کہ ہمیں ایک دفعہ اور دنیا میں بھیج دیجئے پھر ہم آپ کو راضی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر یہ ان کو دوبارہ ہم بھیج بھی دیں دوبارہ جائیں گے تب بھی یہی سرکشی اور توجانی کریں گے، یہ کفر ایمان اس وقت بھی نہیں لائیں گے۔ تو اور مومن کا ارادہ کیونکہ اس لیے، کافر کا ارادہ کیونکہ ہمیشہ کفر کا ہے تو اس کے لیے ہمیشہ خلود فی النار یعنی ہمیشہ دوزخ میں رہنے کی سزا ہے کہ ہمیشہ وہ دوزخ میں رہے گا، کیونکہ اس کا ارادہ ہمیشہ کفر کرنے کا تھا، اس کی سزا میں ہمیشہ کفر ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، اور مومن کا ارادہ کیونکہ یہ تھا کہ اگر میں قیامت تک بھی زندہ رہوں گا تو اللہ ہی کا ہو کے رہوں گا، اللہ ہی کا بن کے رہوں گا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کروں گا اور اللہ کو نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ یہ نیت اس کی ہے، اس لیے خلود فی الجنہ ہے کہ وہ ہمیشہ اس نیت کی برکت سے ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ یہ حضرت والا کا علوم ہے جو حضرت بہت سے حضرت والا کے قلب مبارک پر وارد ہوتے تھے، الہام، اور کچھ یہ جو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اور ہمارے بزرگوں کے یہ ارشادات اتنا ذہن میں مستحضر رہنا, بس یہ حضرت ہی کا کمال تھا, حضرت ہی پہ خاص فضل تھا. پڑھیے.
26 رجب المرجب 1411 ہجری مطابق 13 فروری 1991 بروز بدھ بعد نماز عشاء بمقام خانقاہ امدادیہ اشرفیہ گلشن اقبال 2 کراچی. خواجہ تاشا نیم اما تیشات می شگافت شاخ را دربی شات. ارشاد فرمایا کہ ایک بادشاہ کے کئی غلام آپس میں خواجہ تاش کہلاتے ہیں. مولانا رومی اللہ تعالی سے عرض کرتے ہیں کہ اے خدا, آپ ہمارے مالک ہیں اور ہم سب بندے آپس میں خواجہ تاش ہیں, اور دنیا کے جنگل میں آپ کا تیشہ شاخوں کی تراش خراش اور اصلاح کرتا رہتا ہے, یعنی بندوں کے نفوس کے اصل مزکی آپ ہیں. اگر آپ نہ چاہیں تو کسی کی اصلاح نہیں ہو سکتی. جس طرح جس باغ کے درختوں کا کوئی مالی نہ ہو تو اس کی شاخیں بے ہنگم اور ٹیڑی میڑی ہوتی ہیں, اور جن درختوں کا مالی ہوتا ہے تو وہ درخت نہایت موزوں خوبصورت اور سبک ہوتے ہیں, کیونکہ بے ہنگم شاخوں کو مالی اور باغبان کاٹتا رہتا ہے. اسی طرح جو شیخ سے اپنی اصلاح نفس کا تعلق رکھے ان کے اخلاق و اعمال نہایت معتدل اور پیارے ہوتے ہیں, کہ جو ان کو دیکھتا ہے ان کے اخلاق حمیدہ سے متاثر ہوتا ہے, لیکن حقیقی مزکی اور مصلح اللہ تعالی ہیں. مگر عادت اللہ یہی ہے کہ تزکیے کا دروازہ اور ظاہری وسیلہ رجال اللہ ہیں. اسی لیے قرآن پاک میں ارشاد
یعنی اصل تزکیہ کرنے والے تو اللہ تعالی ہیں, بندہ تزکیہ نہیں کر سکتا نہ ہی ایمان. اگر بندوں کے ہاتھ میں ہوتا تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کو ایمان لانے میں مجبور کر دیتے, لیکن اللہ کا فیصلہ اس کی نہیں تھا, تو باوجود اس کے کہ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کان لگا دیا کہ اے چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دو تو قیامت کے دن میں آپ کی گواہی دے دوں گا. مگر کیونکہ اللہ تعالی کا فیصلہ اور اللہ تعالی کا ارادہ نہیں تھا ان کی اصلاح کا, اس لیے کہ وہ بحیثیت بھتیجے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے, بحیثیت نبی کے نہیں کرتے تھے, اسی وجہ سے ان کو ہدایت نہیں ہوئی. تو جب کان میں کہا تو بجائے اس کے کہ وہ یہ کہتے کلمہ پڑھتے کہا اقتت النار علی العار, کہ لوگ دنیا میرے قبیلے والے کہیں گے کہ بھتیجے کے دین پر ایمان لے آیا, اس لیے میں آگ کو ترجیح دیتا ہوں اس تارے سے جو مخلوق مجھے دے گی. بہرحال تو بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے, حقیقی مزکی حقیقی تزکیہ کرنے والے اللہ تعالی ہے, اس لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ. اور لیکن عادت اللہ یہی ہے کہ جیسے محل میں جانا ہوتا ہے تو ایک پہلے دروازہ ہوتا ہے, اس دروازے سے گزر کے پھر محل میں جاتا ہے. تو یہ اہل اللہ دروازے ہیں, عادت اللہ یہی ہے کہ ان کے ذریعے سے آپ اللہ تک پہنچیں گے, ان کے بغیر نہیں پہنچ سکتے. لیکن ان کے قبضے میں ہدایت دینا نہیں ہے, اصلاح کرنا نہیں ہے, تزکیہ کرنا نہیں ہے. تزکیہ کی بھیک اللہ سے مانگتے ہو کہ اللہ ہم نے وسیلہ پکڑ لیا, اے اللہ والوں کا جو آپ کی عادت ہے اور آپ کا حکم ہے کہ کونو مع الصادقین, تو ہم نے اس پہ عمل کر لیا. مگر اے اللہ تزکیہ آپ کے ہاتھ میں ہے, ہمارا تزکیہ نہیں, شیخ ہمارا تزکیہ نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ نہ چاہیں, لہذا آپ چاہ لیجئے پھر انک ملیک مقتدر ما تشاء من امری, آپ ملیک ہیں اور مقتدر بہت بڑے صاحب قدرت ہیں, بہت بڑے بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، صاحب قدرت ہیں، ما تشاؤ من امری یکون، جو کچھ آپ چاہتے ہیں وہ فوراً ہو جاتا ہے، آپ کے ارادے پر مراد کا تخلف محال ہے، یعنی آپ چاہیں اور وہ چیز نہ ہو یہ ناممکن ہے، وہ ہو کے رہے گی۔ اس لیے اللہ ہمارے تصحیح کا فیصلہ فرما لیجیے، ہم نے وسیلہ کیا، اگرچہ ہم سے اس وسیلے کا بھی اقدا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ آپ کا رہنما ہے، جب آپ کی ذات غیر محدود ہے تو آپ کے حقوق بے پایا ہے، تو جو آپ کا راستہ دکھا رہا ہے اس کے حقوق بھی ہم سے ادا نہیں ہو سکتے، وہاں بھی استغفار کرتے ہیں، لیکن ہم نے ان کا دامن پکڑ لیا، بس یہی ہمارے جو ہمارے قبضے میں تھا وہ ہم نے کر لیا۔ آپ اپنا فضل فرما دیجیے، تزکیہ فرما دیجیے، تو اصل مزکی، اصل تزکیہ کرنے والے اللہ تعالی ہیں، اس لیے شیخ کو پکڑو، لیکن شیخ کو اتنا نہ سمجھو کہ یہ ہمارا تزکیہ یہی کرے گا، شیخ جو اللہ والے ہیں وہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی سے بھیک مانگتے رہو تزکیہ کی، اور شیخ سے اتنی محبت کرو۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ جس قدر حسن ظن اور محبت اپنے شیخ سے ہوتی ہے، اسی قدر اللہ تعالی کا فضل اس پر نازل ہوتا ہے، اسی کے بقدر نازل ہوتا ہے، چنانچہ اسی محبت کی وجہ سے، عظمت کی وجہ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکا، جان مال عزت آبرو سب فدا کرتے تھے، کوئی آگے نہیں بڑھ سکا۔ اسی طرح امت میں جو نائبین رسول ہیں ان کے اوپر جو فدا ہوتا ہے، اسی کے بقدر اس پر اللہ تعالیٰ کا فضل نازل ہوتا ہے، حضرت اللہ یہی ہے، اس کے بغیر اللہ نہیں ملتا۔ گر ہوائے کی سفر داری دلا، دامن رہبر بگیرو پس بیا، اگر اس اللہ کے راستے کو طے کرنا چاہتے ہو تو تم خود اکیلے طے نہیں کر سکتے، دامن رہبر کا دامن پکڑ لو، اس کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ، وہ راستے کو جانتا ہے، آپ راستے کو نہیں جانتے، جب دامن پکڑ لو گے تو ہر مشکل سے گزر جاؤ گے، ہر گھاٹی سے گزر جاؤ گے۔ جس کو مولانا محمد احمد صاحب نے فرمایا کہ تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں، تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں، میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے، میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے۔ اور ایک اور شعر حضرت والا کا، حضرت کا، رحمت کا ابر بن کے جہاں بھر پہ چھائیے، رحمت کا ابر بن کے جہاں بھر پہ چھائیے، عالم یہ جل رہا ہے برس کر بجھائیے، عالم یہ جل رہا ہے برس کر بجھائیے۔ کیا درد تھا مولانا کے سینے میں، حضرت والا اسی کی وجہ سے مولانا شاہ محمد احمد صاحب کے عاشق تھے۔
حضرت فرما رہے ہیں کہ جن درختوں کا مالی ہوتا ہے تو وہ درخت نہایت موزوں، خوبصورت اور سبک ہوتے ہیں، کیونکہ بے ہنگم شاخوں کو مالی اور باغبان کاٹتا رہتا ہے۔ اسی طرح جو شیخ سے اپنی اصلاح نفس کا تعلق رکھے، ان کے اعمال و اخلاق نہایت معتدل اور پیارے ہوتے ہیں، کہ جو ان کو دیکھتا ہے ان کے اخلاق حمیدہ سے متاثر ہوتا ہے، لیکن حقیقی مزکی اور مصلح اللہ تعالی ہیں، مگر عادت اللہ یہی ہے کہ تزکیے کا دروازہ اور ظاہری وسیلہ رجال اللہ ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں ارشاد باری تعالی ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور، اے موسیٰ اپنی قوم کو اندھیروں سے نور کی طرف نکالیے۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ تفسیر بیان القرآن کے حاشیہ مسائل السلوک میں تحریر فرماتے ہیں، یہ عربی عبارت ہے، اس میں اعراب نہیں ہے اس لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ ظلمتوں سے نور کی طرف اخراج کی نسبت نبی کی طرف کرنا باوجود یہ کہ مخرج حقیقی تو اللہ تعالی ہی ہیں، اس میں
کتابت ہوئی ہے
جی، اس میں تو ہیں
جی۔
ظلمتوں سے نور کی طرف اخراج کی نسبت نبی کی طرف کرنا باوجود ہے کہ مخرج حقیقی تو اللہ تعالی ہی ہیں، اس میں نہایت قوی دلیل ہے کہ شیخ کو مرید کی تکمیل اصلاح میں زبردست دخل ہے۔ بس اہل اللہ دروازہ تزکیہ ہیں، وسیلہ تزکیہ ہیں، اصل مزکی اللہ تعالی کی ذات ہے، جیسا کہ دوسری آیت میں ارشاد ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالی ظلمت سے نور کی طرف نکالتا ہے، اور جیسا کہ ایک اور آیت میں فرمایا، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء، اس آیت کے مخاطب اول صحابہ ہیں، صحابہ سے خطاب ہو رہا ہے کہ اے صحابہ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو قیامت تک تم میں سے کوئی پاک نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالی جس کا چاہتا ہے تزکیہ فرماتا ہے۔ تو جب صحابہ جن کو سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آفتاب نبوت کی صحبت حاصل تھی، اس آفتاب نبوت کی صحبت کہ ایسا آفتاب نہ پہلے پیدا ہوا اور نہ قیامت تک پیدا ہوگا، ان کا تزکیہ جب اللہ تعالی کے فضل و رحمت اور مشیت پر موقوف ہے تو پھر کس کا منہ ہے جو اس فضل و رحمت و مشیت کا محتاج نہ ہو۔ بس اے اللہ ہم آپ سے اس تیشہ تزکیہ کی بھیک مانگتے ہیں جو بندوں کی اصلاح کا اصل سبب ہے، لہذا آپ اپنا وہ فضل اور وہ رحمت اور وہ مشیت ہمارے شامل حال کر دیجئے جس پر تزکیہ موقوف ہے۔ باز شاخ را موصل می کنی،
اسی طرح جو شیخ سے اپنی اصلاح نفس کا تعلق رکھتے ہیں ان کے اخلاق و اعمال نہایت معتدل اور پیارے ہوتے ہیں، کہ جو ان کو دیکھتا ہے ان کے اخلاق حمیدہ یعنی اچھے اخلاق سے متاثر ہوتا ہے، لیکن حقیقی مزکی اور مصلح اللہ تعالی ہیں، مگر عادت اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی عادت یہی ہے کہ تزکیے کا دروازہ اور ظاہری وسیلہ رجال اللہ ہیں، رجال یعنی مردان خدا، اللہ والے مشائخ، یعنی عادت اللہ یہی ہے کہ تزکیے کا دروازہ اور ظاہری وسیلہ، اصل چیز تو اللہ تعالیٰ تک لے کرتے ہیں لیکن ظاہری وسیلہ اہل اللہ ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں ارشاد باری تعالی ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ نکالو اپنی قوم کو ظلمات اندھیروں سے نور کی طرف، اے موسیٰ اپنی قوم کو اندھیروں سے نور کی طرف نکالیے۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ تفسیر بیان القرآن کے حاشیہ مسائل السلوک میں سے تحریر فرماتے ہیں، دیکھیے حضرت حکیم الامت اس سے سلوک کے مسائل آیات سے نکالتے تھے، مدلل ہو جاتا ہے۔ اسناد الاخراج الى النبی مع کون مخرج الحقیقی هو اللہ فيه اقوى دلیل ان للشیخ مدخلا عظیما فی تکمیل المرید. ظلمتوں سے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب ہو رہا ہے کہ اپنی قوم کو نکالیے, تو یہ ظاہری وسیلہ ہے. تو ظلمتوں سے نور کی طرف اخلاص کی نسبت نبی کی طرف کرتا ہوں, باوجود ہے کہ مخرج حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں, اس میں نہایت قوی دلیل ہے کہ شیخ کو مرید کی تکمیل اسلام میں زبردست دخل ہے. یعنی اس میں موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد ہو رہا ہے کہ ظلمتوں سے نور کی طرف اپنی قوم کو نکالیے, اخلاص کی نسبت نبی کی طرف کر رہے ہیں کہ آپ نکالیے, حالانکہ نکالنے والے تو اللہ تعالیٰ ہیں. تو اس باوجود ہے کہ حقیقی نکالنے والے ظلمتوں سے نور سے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں. تو حضرت نے اس میں مسئلہ سلوک لکھا کہ اس میں بہت قوی دلیل ہے کہ شیخ کو مرید کی اصلاح میں زبردست دخل ہے, ورنہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ خطاب نہ ہوتا. اور دوسری آیت میں ارشاد ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور, کہ اللہ تعالی ظلمت سے نور کی طرف نکالتا ہے. جیسے اللہ تعالی مومنین کا ولی ہے اور اللہ تعالی انہیں ظلمت سے نور کی طرف نکالتا. یہاں دوسری آیت میں یہ ہے, پہلی آیت میں تو موسیٰ علیہ السلام سے خطاب ہے, تو ظاہری وسیلہ ہے کہ اس کے بغیر ان کے یہ نور کی طرف نہیں آ سکتے, پہلے آپ کے پاس ان کو آنا پڑے گا. ولولا فضل اللہ, دوسری آیت میں ہے ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء. اس آیت کے مخاطب اول صحابہ ہیں, صحابہ سے خطاب ہو رہا ہے کہ اے صحابہ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو قیامت تک تمہیں کوئی پاک نہیں ہو سکتا تھا, لیکن اللہ تعالی جس کا چاہتا ہے تزکیہ فرماتا ہے. پڑھیے, پانچ منٹ پاور پڑھ دیجیے.
تو جب صحابہ جن کو سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آفتاب نبوت کی صحبت حاصل تھی, اس آفتاب نبوت کی صحبت کہ ایسا آفتاب نہ پہلے پیدا ہوا اور نہ قیامت تک پیدا ہوگا, ان کا تزکیہ جب اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت و مشیت پر موقوف ہے تو پھر کس کا منہ ہے جو اس فضل و رحمت و مشیت کا محتاج نہ ہو. پس اے اللہ, ہم آپ سے اس تیشہ تزکیہ کی بھیک مانگتے ہیں جو بندوں کی اصلاح کا اصل سبب ہے, لہذا آپ اپنا وہ فضل اور وہ رحمت اور وہ مشیت ہمارے شامل حال کر دیجئے جس پر تزکیہ موقوف ہے. بعض شاخ را مؤصل می کنی.
بس اچھا, وقت ختم ہو گیا. بس ایک بات یہ کہتا ہوں کہ اگر دعا مانگنا کا طریقہ اور ڈھنگ, سلیقہ اور ڈھنگ سیکھنا ہے, وہ درد سیکھنا ہے, تو فقہان رومی پڑھ لے, دعا مانگنا آ جائے گا, دعا میں مزہ آنے لگے گا. ایسا بس یہ سمجھو کہ گویا اللہ تعالی سامنے ہے اور آپ کے ہاتھ اللہ تعالی کے سامنے اٹھے ہوئے ہیں. ڈاکٹر حضرت نے فرمایا تھا, ڈاکٹر عبدالحی صاحب فرماتے تھے کہ دعا مانگنے میں جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کے سامنے ہوتے ہوئے ساری کائنات اس کا ہاتھوں کے نیچے ہوتی ہے. کیونکہ وہ اللہ کے سامنے پھیلے ہوئے ہیں، یہ ہاتھ اللہ سے بڑھ کے کوئی نہیں. تو چاند، سورج، سات ستارے، سمندر، پہاڑ، ساری کائنات نیچے ہوتی ہے اللہ کے سامنے. اس تصور سے دعا مانگے تو بہت بہت ہی مزہ آئے گا انشاءاللہ. اسی طرح مناجات مقبول جو بتایا اس کے معانی پڑھ کے ہی سمجھ کے کہ ہم اللہ کے سامنے ہیں تو دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس دعاؤں میں مزہ آنے لگے گا. تو گفتگو کوئی اللہ تعالی سے گفتگو ہو رہی ہے، اللہ تعالی سے باتیں ہو رہی ہیں، وہ ہماری سن رہے ہیں اور اپنی اپنا فضل ہمارے دل پہ نازل فرما رہے ہیں. کیونکہ اللہ تعالی نے حدیث قدسی ہے کہ جب کوئی بندہ میرے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ اس کو خالی ہاتھ واپس کر دوں، ایسے ارحم الراحمین ہیں. اور اپنے گناہوں کو کہ معافی مانگ لو بس ہم معاف ہو گیا، پھر یہ نہ سوچو کہ ہم تو بہت بڑے گناہگار ہیں اور ہم سے ہماری کون سنے گا، یہ بھی شیطان کا ہے. جب اس نے اللہ تعالی نے شیطان کی سن لی اس کی کہ میں قیامت تک آپ کے بندوں کو بہکاتا رہوں تو مسلمان کی نہیں سنیں گے. اچھا بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی آج پرانی جو کتابیں، ابھی نیا واد شاید ایک آدھ روز لگے گا، 43 پاس حضرت کی رحلت کے بعد 41 پاس شائع ہو چکے الحمدللہ، انشاءاللہ اور 80 واز تک سب تیار ہیں، اس کی تصحیح میں وقت لگ رہا ہے، انشاءاللہ تعالی سب ہو جائے گا. اور دعا فرمائیے اللہ قبول فرمائے اور میری مغفرت کا ذریعہ بنا دے، ہماری سب کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے. حضرت کی فیض و برکات قیامت تک جاری رکھے، حضرت کی علوم معارف قیامت تک جاری رکھے، اللہ سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. ادھر حضرت کی جنت الفردوس میں درجات ساعتن فساعتن متزائدن متبارکن بڑھاتا رہے، کیونکہ جنت بھی غیر محدود ہے، اللہ تعالی کی ذات بھی غیر محدود ہے، جنت بھی غیر محدود ہے. تو میں یہی دعا کرتا تھا کہ اللہ وہاں درجات ہر ساتھ بڑھتے رہیں، ہر ساتھ بڑھتے رہیں. مگر مجھے اس پہ بہت اشکال ہوتا تھا کہ پتہ نہیں یہ میں صحیح دعا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. تو پھول پور کا واس تھا ایک، اس کی تصحیح کر رہا تھا، تو حضرت نے اپنے شیخ کے بارے میں یہی دعا کی کہ ان کے درجات ہر ساتھ ہر گھڑی بڑھتے رہیں جنت الفردوس. بس مجھے بہت ہی خوشی ہوئی. السلام علیکم، السلام کر لیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پانی بھی پلا دوں.